السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رمضان المبارك کی آمد آمد ہے. اب تعالی شانہ ہم سب کے لیے اس کو مقدر فرمائے اور اس سے استفادہ مقدر فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو مبارک بنائے. آج رؤیت ہلال کی میٹنگ ہوگی، چونکہ آج 29 شعبان ہے، تو 29 شعبان کو چاند دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جیسے ڈیسائیڈ ہوگا بتا دیا جائے گا. عام طور پر پہلے دن اگر چاند نظر ادھر کے علاقوں میں نہ آئے تو دیر ہو جاتی ہے اطلاع ہونے تک، چونکہ پھر کیلیفورنیا کا انتظار کرتے ہیں اور وہاں 2 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، اور اس 2 گھنٹے کے بعد پھر ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اس کو وہاں والوں کو ڈیسائیڈ کرنے میں، وہاں کے علماء کو. تو اس طرح اپنے یہاں تک 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں. لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ تراویح پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کل روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے. اس کے کوئی علاج نہیں ہے. جب آپ کا ملک اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. انڈیا پاکستان میں مسئلے نہیں ہیں، ویسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اپنے اپنے ملک کی سطح پر انتظام ہوتا ہے اس کا، اس لیے اطلاع ہو جاتی ہے. جو بھی ہو، جیسے آپ کو اطلاع ہوگی تو ہی رمضان شروع ہوگا، ورنہ اگر 29 رمضان کو چاند نہ ہو اور پھر کوئی آدمی ویسے ہی روزہ رکھ لے تو گناہ ہوتا ہے. تو اتنا ایزی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ارے ایسا بھی کر لو ایسا بھی کر لو. احتیاط سے ہی کرنے کا ہے کہ مشاہدہ ہو چاند کا تو روزہ رکھو ورنہ نہ رکھو. تو اس لیے تحقیق کر لی جاتی ہے. اور اب جو ہے وہ یہ جو ٹورنٹو کے ساتھ، ٹورنٹو والے جو کیریبین علاقے جو ہے نا، کیا نام ہے اس کا، نہیں نہیں کیریبین کے کچھ علاقے ہیں ان کو، باربیڈوس کو بھی شامل کر لیا ہے. تو ہمارے اب جو ہے نا باربیڈوس بھی شامل ہی ہوگا، وہاں سے بھی اطلاع ملی جائے گی. تو لوگوں کا انداز یہ ہے کہ اس میں اب دیر نہیں ہوگی، چونکہ جلدی وہاں سے اطلاع آ جاتی ہے، وہاں کا مطلب جو ہے جلدی ہے. تھوڑا سا پیچھے کر لو، آواز آ رہی ہے. بہرحال رمضان کے موقع سے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے. روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ انجام دینا کہ اس کی حقیقت تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا جذبہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. روزہ ریا کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی بھی، کیونکہ اگر کسی آدمی کو لوگوں کے سامنے دکھانا ہے روزہ کہ میں حقیقت میں تو نہیں ہوں لیکن ہوں، تو تنہائی میں کون اس کو مجبور کر رہا ہے؟ آدمی واش روم جاتا ہے منہ دھونے کے لیے تو وہاں کون دیکھ رہا ہے اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا. آدمی اخلاص سے رکھ کے بعد میں ضائع کر دیتا ہے اس کو جتا کے لوگوں کے سامنے، وہ ایک الگ بات ہے، بغیر روزہ ہوتا ہے اخلاص سے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ الصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ الصوم لی و انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں بدلے میں اس کو ملوں گا. چونکہ اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی روزہ جو ہے وہ ہوتا تو اخلاص ہی سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط جس چیز کی ہونی چاہیے وہ اوقات کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط جس چیز کی ہونی چاہیے وہ حلال کھانے کی ہونا چاہیے، کہ افطار بھی حلال ہو، سحری بھی حلال ہو. اور حلال کمانے سے چیز حلال نہیں ہو جاتی، حلال کھانے میں بھی اہتمام ہی کرنا پڑتا ہے. حلال کمایا آپ نے، اب جو چاہے خرید کے کھا لیا تو حلال تھوڑی ہو جائے گا. حلال کمانا بھی ایک اہتمام چاہتا ہے، پھر حلال کھانا بھی ایک اہتمام چاہتا ہے. اور آج کل حلال کھانے میں اپنی احتیاط کے ساتھ ساتھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ طرز عمل ہے ان پر تنقید کیے بغیر خود کی احتیاط، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. دعوتوں میں، افطار میں بلا لیں گے آپ کو، پارٹیاں ہوں گی، یہ اب یہ ہے کہ صاحب سامنے والے پہ بے اعتمادی کا اظہار ہو کہ تم پکے مسلمان نہیں ہیں، تم احتیاط نہیں کرتے، مگر اتنا بھی اندھا اعتماد نہ ہو کہ تم تو چونکہ دینداری ہیں لہذا میرے پیٹ میں حلال جائے چاہے حرام جائے حلال ہی جائے گا، یہ تو کچھ اور نہیں ہے بات. انہوں نے اگر احتیاط نہیں کیے گوشت وغیرہ کے معاملے میں تو ان کے مسلمان ہونے سے آپ کے پیٹ میں تو حلال نہیں چلا جائے گا،
نہ تو دوسرے پہ تمکین ہو
نہ بے اعتمادی کا اظہار ہو، اس کے بغیر اپنی ذات کے ساتھ احتیاط ہو جائے کہ پیٹ میں ہمارے حلال جائے، جو حکمت عملی آپ اختیار کریں. ہم لوگوں نے اپنے سرکل میں جو حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ ہم بعض مخصوص دکانوں کے کھانے کے عادی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، لہٰذا اگر وہاں سے آپ کا لیا ہوا ہے تو کھاتے ہیں، ورنہ نہیں. وہ خطہ ختم، نہ دوسرے پہ کوئی فتویٰ اور نہ دوسرے کے اوپر کوئی الزام، نہ اس کے اوپر یہ کہ صاحب ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہماری اپنی عادت ہے کہ ہم فلاں فلاں جگہ سے جہاں سرٹیفکیٹ ہے شریعہ بورڈ کا ہم وہاں سے لے لے تو کھا لیتے ہیں، بقیہ کہ ہمیں چونکہ اندازہ نہیں ہے اس واسطے ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں. اس قسم کی کوئی بات بنائی جا سکتی ہو تو ضرور اچھا ہے. حرام سے اگر افطار کیا گیا یا سحری کی گئی تو پھر وہ روزہ حکم کے اعتبار سے تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. اور روزہ بھی حلال سے کیا گیا، افطار یعنی کمایا بھی حلال سے، کھایا بھی حلال سے، اوقات کی بھی رعایت ہوئی. اوقات کی رعایت میں یہ ہے کہ روزے کا وقت ختم ہونے میں شروع ہونے میں نہیں ہے کوئی مسئلہ، لیکن ختم ہونے میں 15-20 منٹ کا ہے اختلاف.
کچھ لوگوں کے نزدیک 15-20 منٹ پہلے روزے کا وقت ختم ہو جائے گا
جو شریعہ بورڈ کا ٹائم آپ کو ملے گا اس میں، اور دوسرے جو ٹائمنگ ملیں گے شریعہ بورڈ کا، مسجد نور کا، 18 ڈگری والوں کا جو ہے وہ آپ کو ٹائم ملے گا کہ وہ 15-20 منٹ پہلے ختم ہوگا، اور جو 12 ڈگری والے 9 ڈگری والے ہیں ان کا 12 والا کا تو 20 منٹ آدھے گھنٹے تک جائے گا، 9 والوں کا تو اور زیادہ بھی جائے گا. تو وہ جو ہے 15-20 منٹ کا یہ رسکی اس معنی میں ہے کہ اگر صبح ہو گئی ہے تو روزہ نہیں ہوگا پھر آپ کا. اب آپ پر ہے کہ 20 منٹ کے واسطے آپ روزے کو آپ رسک میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اور اس کے احکام تو آخر تک آتے رہے نا. بالکل، بہت سے احکام ایسے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے تھے، 2 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے بھی آئے، 15 دن پہلے بھی آئے، تو وہ آپ کو پورے نظر نہیں آئیں گے، پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں وہ تو آخر ہی کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ شریعت مکمل ہو رہی ہوگی. تو اس وجہ سے بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں حضرات صحابہ کے سپرد تھے یا ان روایتوں سے اس کا ثبوت ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جو میں نے گزشتہ حوالے دیا تھا آپ کو، اس میں سے 2-3 باتیں میں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کو بصیرت حاصل رہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں 2 روایتیں حدیث میں، یعنی 2 حدیثیں بھی موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور وتر بھی پڑھاتے تھے. کانا یصلی فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے نہیں، یصلی پڑھنے کے لیے بھی آتا، پڑھانے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہاں یصلی بولا جائے گا پڑھنے کے لیے. کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیہقی، اور اس کے ساتھ ساتھ طبرانی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے وہ، اس کا حوالہ اور دوسری کتابوں کے حوالے سے ان کی تخریجات کے سلسلے میں مذکور ہیں. ایک روایت صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے. ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن جابر بن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات طلیلۃ فی رمضان فصلى الناس 24 رکعتن والوتر واوتر بثلاثۃ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے رمضان میں اور لوگوں کو 24 رکعت پڑھائیں اور وتر پڑھایا. 24 رکعت کا مطلب 4 رکعت فرض عشاء کی، 20 رکعت تراویح، 24 ہو گئی اور وتر اس کے بعد، واوتر بثلاثۃ اور وتر آپ نے پڑھائی 3 رکعت کے ساتھ. وتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ثابت ہے ہمیشہ، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، ایک ثابت ہے ہی نہیں کبھی بھی، تو وہ 3 ثابت ہے. بلکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے، اس کو 3 کرنے، سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سلام کائے کے لیے، نماز جوڑنے کے لیے ہے، نماز میں فصل کرنے کے لیے. اب 4 رکعت کے بعد جمعہ کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر جا سننا شروع کریں گے تو سلام کائے کے لیے ہوتا ہے، تو 2 کے بعد آپ نے سلام پھیر کے 1 ملایا تو وہ 3 کیسے ہوتے، یہ دنیا کو سمجھانا بہت مشکل ہے. وہ 3 کیسے ہوتے، 2 کے بعد سلام پھیر دیے پھر اس کے بعد آپ نے 1 پڑھ لی تو وہ 3 کہاں سے ہوتے بھائی؟ وہ تو 3 تو جب آپ 3 پڑھو گے تو 3 ہوں گے، وہ 3 ایک ساتھ شمار نہیں ہوتے. وہ تو غرض یہ کہ آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی اور 20 رکعت آپ نے تراویح پڑھی اور 4 رکعت آپ نے فرض پڑھائی. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان آخر کے رمضان میں یہ واقعہ فرمایا ہے تراویح کے یعنی مشروع فرمانے کا، ویسے رمضان میں پوری رات جاگنا اور خود سے عبادت کرنا یہ آپ کا معمول تھا کہ پوری رات سوتے نہیں تھے، آپ پوری رات نہیں سوتے تھے، آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو جمع کر کے امامت بھی فرما دی، تو تین دن جو ہے وہ آپ نے امامت بھی فرما دی، اور خود سے آپ کا عمل یہ تھا، حضرت ابن عباس کی اصل روایت کا مطلب محدثین یہی بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ چونکہ وہ ان کی خالہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی، تو جانا آنا تھا، تحقیق بھی کرتے رہتے تھے وہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طور پر کتنی پڑھتے رہے تھے اس کا بیان کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے علاوہ، چونکہ تہجد کی نماز الگ نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان میں بھی ہوتی ہے، اور یہی مطلب ہے حضرت عائشہ کی حدیث کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، تو حضرت ابن عباس کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، پھر آپ نے جب نماز پڑھا دی جماعت کے ساتھ میں تو آپ نے 20 رکعتیں پڑھا دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں حضرت خلفائے راشدین کا عمل، اور حضرات خلفائے راشدین کا ارشاد کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے، حکم کس بات کا دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں سارے صحابہ کا عمل، اور پھر اس کے بعد میں ائمہ مجتہدین جن کی ہم تقلید کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بارے میں سب سے زیادہ جن کی تحقیق پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ 4 لوگ گزرے ہیں، یعنی گزرے تو بہت سے ہیں لیکن 4 پر امت متفق ہو گئی، 4 کا فقہ سارے مسائل سے متعلق تھا، منضبط بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا، مجتہد تو بہت پیدا ہوئے لیکن 4 نے پورے دین پر کام کیا، نمبر 1، کچھ بعض بعض چیزوں میں فتویٰ نہیں دیا خالی، اور چاروں نے جو دین کے اوپر کام کیا وہ سیو ہوا، محفوظ رہا، ان کے شاگردوں کے ساتھ میں منتقل ہوا، اس لیے 4 رہ گئے، ورنہ مجتہدین بہت پیدا ہوئے تھے، اور اسی کو امت نے قبول کیا، اور 1400 سال پورے امت اس پر متفق رہی، 4 سے کسی کو 5 کو نہیں بنایا، سب ان پہ بھروسہ کرتے رہے۔ تو ائمہ مجتہدین کا فتویٰ کیا ہے، ان کا عمل کیا رہا ہے، تو خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین میں اکابرین تابعین مجتہدین، ان کے اندر پھر ائمہ 4، پھر اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ جو امت عمل کرتی رہی ہے صدیوں سالوں کے اندر، وہ چیز ہے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں تفصیل میں تو بہرحال میں نہیں جا سکتا، مگر کچھ 2-3 باتیں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا حکم فرماتے تھے کہ وہ 20 رکعتیں پڑھو، اور حضرت یزید ابن خصیفہ کی روایت جو صاحب ابن یزید سے ہے اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر یہ بھی خود بھی حکم فرماتے تھے، یعنی خود یہ تو سب کے نزدیک جانا پہچانا ہے کہ آپ نے جمع فرمایا ہے سب کو، لیکن یہ کہ بحیثیت خلیفہ راشد کے حکم کیا دیا تھا، تو خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے حکم بھی آپ نے 20 کا دیا تھا، اور وہ جو حضرت عبیب نے کعب والی روایت ہے کہ حضرت عمر نے جمع فرما دیا، تو عبیب نے کعب اور دوسرے قرا مسجد نبوی میں جو الگ الگ پڑھتے تھے گروپ گروپ بنا کے چھوٹے چھوٹے، حضرت عمر نے سب کو جمع فرما دیا تھا کہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں، عبی حضرت عبی سب سے بڑے قاری ہیں، اقرؤہم عبی، تو ان کے اوپر حضرت عمر نے جمع فرما دیا تھا، بقیہ پورے صحابہ حضرت عمر کے جمع فرمانے پر متفق تو تھے، اور حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 20 رکعتیں ہی کا تھا۔ یہ روایت ایک اس میں سے بخاری میں ہے اور ایک اس میں سے ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے سلسلے میں حضرت صاحب ابن یزید کی ایک روایت ہے کہ لوگ جو ہے 20 رکعت پڑھتے تھے، اور طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ان کو سہارا لینا، لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جو وہ دیوار ہو جاتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، اس کا سہارا ان کو لے لینا پڑتا تھا، چونکہ عام طور پر بزرگ فجر تک، فجر کے یعنی سحر کا وقت ختم ہونے کے قریب تک چلی جاتی تھی یہ تراویح ان کے اس زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرا کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو 20 رکعت۔ تو حضرت علی نے اپنے خلافت راشدہ کے زمانے میں جس کا حکم چلایا باضابطہ بائی آرڈر، وہ بھی 20 رکعتوں کا تھا۔ وکان علی یؤتر بہم، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے اس میں وتر آپ پڑھاتے تھے، یعنی راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھاتے تھے اور حکم دیتے تھے 20 رکعت کے پڑھنے کا۔ یہ سب جانتے ہیں جیسے کہ یہ حضرات سنت کے بارے میں کتنے محتاط تھے اور بدعت کے کتنے مخالف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کے سلسلے میں فرمایا کہ جس نے بدعت ایجاد کی نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے، اور پھر یہ حکم دے رہے ہیں، اگر بدعت ہو تو کیسے حکم دے سکتے صحابی، یہ نامناسب ہو تو کیسے حکم دے سکتے، جب تک حضور سے ثابت نہ ہو کیسے حکم دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عشاء کی نماز کے اذان کے بعد میں تصویب کر دی، اذان ہو جانے کے بعد میں کھڑکی میں منہ ڈال کے حی علی الصلاح، نماز کو آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، ایسا پکارا، اس کو تصویب کہتے ہیں. اذان دینے کے بعد میں پھر بلانا، بعض جگہوں پہ آپ کو رواج ملے گا. ہمارے حیدرآباد میں بھی بڑا تماشا چلتا رہتا ہے، فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد میں وہ بم پٹارا آدھے گھنٹے تک، 45 منٹ تک دیکھنے کا رہتا ہے، پکار کر رہتا، آ جاؤ نماز کو، نماز کو آ جاؤ، نماز نماز فرض ہے، اٹھو بھائی اٹھو، 20 منٹ رہ گئے، 15 منٹ، چلاتا ہی رہتا ہے غریب. یہ تصویب ہے. یہ اگر یہ لوگوں کے نزدیک مشہور ہو جائے نا تو اذان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ معلوم ہے کہ اس کے بعد بڈھا پکارنے والا ہے 20 منٹ اور، تو پھر وہ اذان کس مقصد کے لیے رہتی نہیں. وہ ہمارے پاس مدرسے میں بچوں کی جو بورڈنگ تھی اس میں اذان کے بعد بچوں کو اٹھانے کی ذمہ داری تھی، تو بچے ایک مرتبہ اٹھانے سے نہیں اٹھے تھے تو دو مرتبہ اٹھانے کا کام لگا دیا، دو آدمیوں کو لگایا کہ اس کو اٹھانا ہے، آپ اٹھانے کے بعد آپ اٹھانا. وہاں حیدرآباد کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو اذان ہو جاتی تھی کوئی بچہ نہیں اٹھتا تھا، ایک مذہب آ کے اٹھاتے تھے کوئی نہیں اٹھتا تھا. کیوں بھائی؟ تو وہ دوسرے مذہب ابھی نہیں آئے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ دوسرا بھی آنے والا ہے اٹھانے کے لیے، مدرسے کی طرف سے یہ طے ہوا ہے. کہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کام کو بے مقصد کر دینا. مسجد میں جو جماعت ثانیہ نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. مسجد میں جماعت ثانیہ جو مکروہ تحریمی ہے فقہائے احناف کے پاس، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پہلی جماعت بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ارے اپن جا کے خود کر لیں گے، کھانا کھاتے ہوئے اپن جا کے خود کر لیں گے. تو وہ جو حضور نے جماعت کی اہمیت بتائی اس کا کوئی بنیادی بات نہیں رہتی، پھر وہ بیکار ہو کے رہ جاتی ہے. اسی لیے فقہائے احناف نے اس پر سختی سے نوٹس لیا، وہ منع کرتے ہیں سختی کے ساتھ میں. تصویب فرمائی، تصویب کی ایک آدمی نے عشاء کی اذان کے بعد، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا کہ بھائی اذان ہو گئی آ جاؤ جلدی سے نماز. حضرت علی نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا کہ یہ بدعت ہے. تصویب پر بدعت ہونے کا حکم لگا کے اس کو مسجد سے لگا دیا کہ حضور کے زمانے میں ہم نے کبھی کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا یہ کیا حرکت ہو رہی ہے. تو جو حضرات جس چیز کا فتویٰ دے رہے ہیں ان کا مسلک، ان کا ذہن کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جانا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم اسی بات کا دیتے تھے، حضرت عثمان اسی بات کا حکم دیتے تھے، حضرت عمر اسی بات کا حکم دیتے تھے، اور یہ سب پھر عمل بھی اسی پر کرتے تھے. ایک ہے حکم دے دینا، ایک ہے خود آ کر پڑھ کے نکل جانا، ویسا بھی نہیں ہوتا تھا، خود اسی پر عمل کرتے تھے. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پورے کے پورے وہ سب ایسے تھے کہ وہ سنت کے معاملے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے. اگر کوئی سنت کے علاوہ چیز ان کے سامنے آتی تو کبھی بھی ان کے نزدیک وہ چیز مقبول نہ ہوتی. سارے صحابہ نے بالاتفاق اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو یہی چیز ان کے پاس جانی ہوئی تھی. حدیث کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو بات عقل سے طے کرنے والی نہ ہو بلکہ سن کر طے کی جانے والی ہو، صحابی سے اگر وہ ثابت ہو، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، حدیث کے حکم میں ہوتی ہے. چونکہ صحابہ کے بارے میں عدول ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ صحابہ سب میرے عادل قابل اعتبار ہیں، عقل سے تعلق نہیں ہے. تعداد رکعت اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے تعداد مقرر کریں. شریعت کے اندر ظہر جمعہ کے اندر دو کیسے پڑھنا، ظہر میں جو ہے چار کیسے پڑھنا، عصر میں چار کیسے، مغرب میں تین کیسے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا. یہ چیز نقل سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا بولا گیا ہے اس میں، فجر میں دو کیسے ہونا، وتر میں تین کیسے ہونا. تو تعداد رکعات اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ عقل سے متعین کیا جائے، نقلیات سے تعلق ہے اس کا. اگر کوئی ثابت ہی نہیں ہوتی نہ بات، تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے بغیر صحابہ کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک مستقل اصول ہے باضابطہ کہ وہ چیزیں جن کا تعلق نقل سے ہے، اگر صحابی سے کوئی فتویٰ ایسا کوئی اثر اس کا ملے تو وہ خود حدیث ہوگی. تو عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب کو جمع کر لیا گیا ہے، تھا تو رواج پہلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات جانی گئی تھی، صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن سب کو جمع کر لیا گیا کہ سب کو جمع کر یہ کیا گیا. حضرت عمر کی سنت نہیں تھی بلکہ پورے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتفاق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اجتماعی تو ابھی مس ہو گئی یہ قاعدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں.